لعنة الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات الله
سے ابا عبداللہ حسین کی طرف منتخب. لہٰذا امام حسین علیہ السلام السلام نے سوال پڑھے گا تو جب اسلام کی شناخت کروانا چاہیے تو یہ بتایا آج کے زمانے میں اسلام ایک ایسے حکمران کے سایہ میں چلا گیا ہے کہ جو خود خلافت رسول اللہ کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ اس کی زندگی میں اسلام کی سیرت کا کوئی حصہ نہیں پایا جاتا. اگر اسلام کبھی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جائے, اگر کبھی بھی اسلام فرعونیت اور سپر طاقتوں کے سائے میں پروان چڑھنے لگے تو ایسے اسلام کو ہمارا دور سے سلام ہے. ہم شبیر کے ماننے والے ہیں, ہم اہل کربلا ہیں, ہم عاشورہ رکھتے ہیں. ہمارا اسلام عاشورائی اسلام ہے. ہم نے اسلام کو سستے داموں نہیں خریدا, ہم نے اسلام کو قربانی دے کر خریدا, ہم نے عظیم قربانیوں کے ذریعے اسلام کو حاصل کیا. ہم نے اسلام کے حصول کے لیے مدینہ چھوڑا, ہم نے اسلام کے حصول کے لیے مکہ چھوڑا, اسلام کے حضور کے لیے ابا عبداللہ حسین نے عرفات سے احرام توڑا, نواسہ رسول نے حج کو چھوڑا اسلام کی بقا کے لیے, تاکہ حقیقی اسلام باقی رہ سکے. اگر تھوڑی دیر کے لیے امام حسین قیام نہ کرتے تو آج یہ حقیقی اسلام ہمارے ہاتھوں میں باقی نہ رہتا. لہذا فرمایا علیہ السلام السلام. اب جب حسین نے کہا ہے تو ہر حسینی کا یہ شعار ہونا چاہیے, ہر حسینی زندگی میں یہ شعار رکھے ہمارا اسلام اسلام حسینی ہے, ہمارا اسلام اسلام محمدی ہے. سلام پڑھیں اسلام حقیقی کی خصوصیت, سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام حقیقی ہمیشہ حق کا پیرو ہے, حق کے ساتھ قیام کرتا ہے. اسلام حقیقی ہمیشہ باطل کے مقابلے میں, اسلام حقیقی ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں ہوتا ہے, اسلام حقیقی مظلوم کے ساتھ ہی ہوتا ہے. مظلوم چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو, چاہے جس خاصیت کے ساتھ بھی ہو, اسلام حقیقی مظلوم کے ساتھ ہے. ظالم چاہے جس نام کے ساتھ بھی ہو, اگرچہ وہ مسلمان بن کر خلیفۃ الرسول بن کر بھی بیٹھ جائے, اسلام حقیقی اس کا مقابلہ کرتا ہوگا. اگر آج فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں تو فرزند رسول کی ندا آج بھی بلند, آج بھی اسلام حقیقی مظلوم کی حمایت میں ہے ظالم کے مقابلے میں. اور ہر وہ شخص, ہر وہ حکومت کہ جو اس پہ خاموشی اختیار کرتی ہے اس کا اسلام محمدی سے گزار نہیں. اسلام محمدی کبھی ظلم پہ خاموش نہیں رہ سکتا. لہذا امام حسین علیہ السلام والسلام ارشاد فرماتے ہیں انی لا ارى الموت الا سعادتا ولا الحياة مع الظالمين الا برنا. کہ جانو میں حسین موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا, میرے لیے موت موت سعادت ہے. اگر موت موت شہادت ہو تو شہادت سعادت ہے.
محمد
والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
فرماتے ہیں وَلَا الْحَيَاةُ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَدًا، میرے لیے ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنا ذلت ہے، وَحَيْحَاتُ مِنَّتِ شعائے حسینی ہے ہاتھ میں تندلہ ہے، کبھی ہم ذلت کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے، ذلت کے ساتھ بیعت نہیں کر سکتے، اگر ہمیں ذلت کے ساتھ بیعت کے لیے مجبور کیا جائے ہم مدینہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، مکہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، حج بھی چھوڑ سکتے ہیں، احرام بھی توڑ سکتے ہیں، کربلا میں اپنا سر تو قلم کروا سکتے ہیں، لیکن کبھی ذلت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ظالموں کے ساتھ سازش شیوہ حسینی نے، ظلم پہ خاموشی شیوہ حسینی نے، شیوہ حسینی ظلم کے خلاف قیام، آزاداری شعور بخشتی، آزاداری شعور حسینی ادا کرتی، یہی وہ دن ہے کہ جو تجدید عہد کے دن ہے۔ تجدید عہد کس بات پہ؟ اس پہ کہ اے حسین آپ نے موت کو سعادت سمجھا، ہم بھی موت کو سعادت سمجھے۔ تجدید عہد اس پہ کہ آپ نے ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے، میں حسینی ہوں، اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر یہ کہہ رہا ہوں کبھی ظالموں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں، اور تجدید عہد ہر شعائر حسینی کے ساتھ، یہ علم اٹھانے والا آج ذرا یہ سوچ کر علم اٹھائے کہ اس نے عباس علمدار کا علم اٹھایا، یہ ممبر پہ بیٹھنے والا یہ سوچ کر بیٹھے کہ اس نے ممبر حسینی کو سنبھالا، یہ ممبر کے سامنے بیٹھنے والا یہ نہ سوچے کہ کوئٹ کی مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، بلکہ یہ سوچ کر آئے خیمہ حسینی میں آئے، ہر مسجد جہاں پہ مجلس حسینی ہو وہ خیمہ حسین ہے، کربلا حسین میں آئے، کربلا حسین میں تجدید عہد کی ضرورت، تجدید عہد ان شعائر حسینی کے ساتھ، تمام انبیاء اور رسل کی محنتوں کو بچانے والی ذات کا نام حسین، وہ جس نے تمام کمالات انبیاء کو بچا لیا اسے حسین کہا جاتا ہے، وہ جس نے تکمیل دین کی لاج رکھی اسے حسین کہا جاتا ہے، وہ جو دین کی تمام ہونے والی نعمت کو اپنی تکمیل تک پہنچاتا ہے اسے حسین کہتے ہیں، وہ جس نے دین کی حقیقی تصویر پیش کی اسے حسین کہا جاتا ہے، لہذا ہم کہتے ہیں شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دین بنا سردار ندا دست دست یزید، حقار کی بنا ولایت کا اعلان اتنا اہمیت کا حامل تھا کہ ایک دن کو اللہ نے انتخاب کر لیا، جتنے بھی لوگ عربی سے واقف ہیں جب کبھی دن کے ساتھ یوم کے ساتھ الف لام کا کلمہ آ جائے، الف لام معرفہ ہے جس کے ساتھ دن مخصوص دن تلاش ہے، ہر دن کی بات نہیں ہو رہی، اگر نکرہ کے طور پر استعمال ہو، بغیر الف لام کے استعمال ہو تو ممکن ہے ہر دن کے اتارنے کہا جا رہا ہو، لیکن اللہ کی ذات اس آیت میں کسی خاص دن کا تذکرہ کر رہی ہے، کہا ہے الیوم، خاص دن، اس الیوم کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جون ہی پیغمبر نے میدان غدیر میں اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا تو اللہ کی طرف سے یہ آیا نازل ہوئی، آج کے دن یعنی غدیر کے دن، غدیر کے دن جو پیغام پہنچایا گیا وہ تکبیر دین کا پیغام تھا، کل یہ عرض کیا تھا اکملت لکم دینکم، آج عرض کرتا ہوں اکملت علیکم نعمتی، کہ ہم نے آج اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے ولایت کو نعمت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر دنیا کی ساری نعمت اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے بینائی دی ہے، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، خون میں گردش دی ہے، رات دی ہے، دن دیا ہے، سورج عطا کیا، چاند عطا کیے، ستارے عطا کیے، بہت سی نعمات عطا کی، لیکن ساری نعمات کو اگر جمع کر لیا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں، یہ برادر ہر روز حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں، یہ چاند نکلتا ہے تو ان کی محبت میں، یہ سورج نکلتا ہے تو ان کی محبت میں، یہ دریا میں اگر طغیانی ہے تو ان کی محبت میں، اگر پہاڑ باقی ہے تو ان کی محبت میں، ہر شے کو اگر خلاصہ کر دیا جائے تو نعمت ولایت آل محمد بنتی ہے۔ آل محمد کی نعمت ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے جب ولایت کو مکمل کر دیا فرمایا اکملت علیکم نعمتی، اور یہی وہ نعمت ہے کہ جس کے متعلق سورہ التکاثر کے اختتام میں اللہ نے ایک ساتھ فرمایا ہے، بروز قیامت ہم ایک نعمت کا سوال کرنے والے ہیں، وہ نعمت کہ جس کا اللہ کی ذات قیامت کے دن سوال کرنے والی ہے، وہ نعمت ولایت ہے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہذا کہا گیا کہ غدیر کے دن، اور نہ صرف غدیر کے دن، جب بھی توفیق ہو تو یہ کہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب، شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہمیں امیر المؤمنین کے موالیوں میں سے قرار دیا۔ اس ولایت کا حامل ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس ولایت کی نعمت کے ساتھ تمام نعمتیں تمام ہوتی ہیں، یعنی جب تک یہ نعمت نہ آ جائے ساری نعمتیں انسان کے پاس موجود ہوں باقی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے یہ وہ نعمت ہے کہ جو مغز کو شعور ادا کرتی ہے، جو دل کی دھڑکن کو معنویت عطا کرتی ہے، جو انسان کے دین کو روح عطا کرتی ہے، جو مومن کو روحانیت اور معنویت عطا کرتی ہے، اگر یہ نعمت نہ پائی جاتی ہو تو انسان کی زندگی میں گویا جان نہیں پائی جاتی، ایک لوتھڑا تو ہے لیکن یہ انسان نہیں کہہ رہا ہے، انسان اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس کی نعمتیں تمام ہو کر نعمت ولایت تک پہنچ جائے تو اس کو انسان کہا جائے۔ لہذا کبھی جب شعرا کہتے ہیں نا کہ انسان کو بیدار کو بولے، یہ بیداری حقیقت میں وہ بیداری ہے کہ جو نعمت ولایت کی بیداری ہے۔ اور پھر اختتام آیا ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام دین ہے، اس دین کا نزول پیغمبر اکرم کے اس دنیا میں آنے سے ہوا، جب سے وحی کا نزول ہوا تھا اس عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، لیکن یہ پسندیدہ دین کب پسندیدہ بنا؟ یہ پسندیدہ اس وقت بن گیا جب پیغمبر نے نعمت ولایت کا اعلان کر دیا۔ اب جب نعمت انسانوں کے پاس آ گئی کہ جس کے ساتھ تمام نعمتیں مکمل ہو گئیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے اسلام کو تمہارے لیے منتخب کر دیا ہے۔ صلوات پڑھنے کا انبیاء علیہ السلام کی تمام محنتیں اپنی تکمیل پہنچی، انبیاء علیہ السلام کی محنتوں میں اور ان کے مشن میں بہت عظیم نکات ہیں جن کو آج آپ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انبیاء اور رسول ایک مشن کے ساتھ آئے، جس مشن کی تکمیل غدیر میں ہوئی، وہ جس مشن کے ساتھ آئے تھے اس مشن کے اتارنے کا لفظ کیا گیا۔ سب سے پہلا مشن انبیاء علیہ السلام کا کہ جس میں انبیاء علیہ السلام کو منسوب کیا گیا ہے، اللہ نے ہر نبی کو ہر رسول کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ توحید کا پرچار کر سکے، لیکن جب انبیاء اور رسول لوگوں میں توحید کا پرچار کرتے تھے، بہترین ذریعہ لوگوں کو توحید کے ساتھ آشنا کرنے کا، نعمات الہی سے لوگوں کو آشنا کرنا، یعنی انبیاء اور رسول لوگوں کے سامنے نعمات الہی کو بیان کرتے تھے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم اپنی نعمات کو، اللہ کی نعمات کو کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ، مختلف نعمات کا تذکرہ کیا، یعنی قرآن جب توحید سکھانا چاہتا ہے، توحید سکھانے کے لیے انسانوں کو نعمت الہی یاد دلانی چاہیے۔ لہذا قرآن کریم نے مختلف مقامات پر کہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمات کو شمار کرنا چاہو، کیا ممکن ہے انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے؟ اللہ کی نعمات ان گنت ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اس کی نعمات کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ دعائے عرفہ میں جب آبا عبداللہ حسین علیہ السلام نے اللہ کی نعمات کو شمار کرنا شروع کیا، تو اللہ کی نعمات کو اپنے وجود کے اس دنیا میں قائم ہونے سے لے کر شمار کرنا شروع کیا۔ کہا پروردگار لم یکن شیئن مذکورا، میں تو کچھ پہچانی پہچانی والی ذات نہیں تھی، مجھے اس دنیا میں جانتا بھی کون تھا، شیخ مذکورا نہیں تھا، پھر تم نے مجھے اس دنیا میں وجود دیا، پھر ماں کی نعمت کو یاد کیا، پھر باپ کی نعمت کو یاد کیا۔ معلوم ہے جیسے انبیاء اور رسول لوگوں کو نعمات الہی کے ذریعے اللہ سے آشنا کرتے تھے، اسی طرح آئمہ علیہ السلام انبیاء کے رستے میں چلتے ہوئے، رسول کے رستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو نعمات الہی سے آشنا کرنا شروع کیا، ماں کی نعمت سے آشنا کیا، باپ کی نعمت سے آشنا کیا۔ ماں بہت بڑی نعمت ہے، انسان کی زندگی میں اتنی بڑی نعمت ہے کہ معصوم بھی ارشاد فرماتے ہیں اگر کبھی تمہاری دعا مستجاب نہ ہو رہی ہے۔ عزیزوں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں علماء سے، اگر پوچھتے ہیں دعائیں مستجاب ہونے کا ذریعہ کیا ہے، آئیے معصوم سے پوچھتے ہیں، معصوم یہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا مستجاب ہو جائے تو اپنی ماں سے توسل، اپنی مادر گرامی سے کہہ، میری مادر گرامی میرے لیے دعا کر تاکہ میری دعا مستجاب ہو جائے۔ جوان نے آ کر معصوم سے پوچھا یا ابن رسول اللہ میری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، مجھے رستہ بتائیں۔ معصوم نے پوچھ لیا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا یا ابن رسول اللہ میرے والدین اس دنیا سے اٹھ گئے۔ کہا اگر والدین اس دنیا سے اٹھ گئے اپنے والدین کی قبر پہ چلیں، اپنی والدہ کی قبر کے قریب بیٹھ کے بارگاہ الہی میں دعا مانگو۔
بہترین جگہ جہاں پر مومن کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے وہ ماں کی قبر۔
کبھی ماں کی قبر کے پاؤں کی طرف بیٹھ کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی ماں کا واسطہ دے کر دعا مانگو۔
ان نعمات کے ذریعے انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کے قریب کیا۔ دوسرا عظیم مشن انبیاء علیہ السلام کا لوگوں کو شرک سے دور رکھنا، مشرکین سے دور رکھنا، براءت از مشرکین۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کی بنیاد شرک سے برات ہے پھر توحید ہے۔ لہذا ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا، پہلے ہم شرک سے برات کا اظہار کرتے ہیں پھر توحید مکمل ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم جب شمار کرتے ہیں فروعات دین کو تو ہم یہ کہتے ہیں تولا ہے پھر تولا ہے، لیکن جب عمل کرتے ہیں تو پہلے تبرع کرتے ہیں پھر تبرع کرتے ہیں۔ عملی اعتبار سے ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں پھر ہم تبرع کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے یہ نہیں کہا ہے اللہ لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اسلام کا آغاز انکار سے ہوتا ہے، اعتراض سے نہیں ہوتا۔ انکار سے کیوں کر؟ اس لیے کہ وہ دل کہ جو شرک سے پاک نہ ہو جائے اس دل میں توحید آ نہیں سکتی۔
لہذا حضرت لقمان نے اپنی وصیت میں اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہیں یہ کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرك لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک اختیار کرنا اس لیے کہ شرک ظلم عظیم،
شرک سے دوری اختیار کرنا
انسان میں توحید کا اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں حبان لا یجتمعان فی قلب واحد، دو قسم کی محبتیں کبھی ایک دل میں جمع ہیں۔ توجہ فرمائیں، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق نے ارشاد فرماتے ہیں حبان لا یجتمعان فی قلب واحد،
دو محبتیں کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی،
حب اللہ حب الدنیا، ایک اللہ کی محبت ایک دنیا کی محبت، کبھی مشرک موحد نہیں ہو سکتا۔
جو دنیا بھی رکھنا چاہتا ہو اور دین بھی رکھنا چاہتا ہو اس کی دنیا بھی برباد ہے دین بھی برباد ہے، جو دنیا رکھنا چاہتا ہو اس کی دنیا تو آباد ہے دین برباد،
اور جو صرف دین رکھنا چاہتا ہے اس کی دنیا بھی آباد ہے دین بھی آباد ہے۔
اصول پر توجہ کریں، ہم نے غلط اصول اختیار کیا۔
ہم بس آپ کا یہ کہتے ہیں مولانا ہماری دنیا میں
اللہ کی ذات جس نے انسان کو خلق کیا ہے اسے اسی دنیا میں رہنے کے لیے خلق کیا، لیکن اس نے جب دین کو نازل کیا ہے اس نے دین اسی دنیا کے لیے نازل کیا ہے، آخرت کے لیے نہیں بھیجا۔
دین جنت کے لیے نہیں ہے، دین بہشت کے لیے نہیں، دین اسی دنیا کے لیے۔
یعنی دنیا رکھتے ہوئے دین پہ عمل کرنا.
اگر ایک شخص جا کے کہتا ہے میں دنیا بھی رکھنا چاہتا ہوں دین بھی رکھنا چاہتا ہوں, تو قرآن کریم نے جواب میں کہا خسر دنیا والا, یہ دنیا میں بھی کاٹے آخر.
جنہوں نے سودا کر لیا
باتیں اپنی دنیا کو خرید لیا, کم از کم دنیا آباد, کفار کی دنیا آباد, مشرکین کی دنیا آباد, لیکن ان کی آخرت برباد. لیکن یہ جو بیٹھ جا کرتے ہیں منافقین, نہ مشرک ہیں نہ مسلمان, نہ کافر ہیں نہ مسلمان, یہ درمیانی رستہ اختیار کرنے والے, نہ دنیا ہے نہ آخر, دونوں برباد ہیں. عزیزان گرامی, اگر انسان اللہ کے دین پہ عمل کرنا چاہے تو صرف حب اللہ سے, اللہ سے محبت کے ذریعے اللہ کے دین کو حاصل کیا جا سکتا ہے. ہر عمل رضا خدا کے لیے, رزق کمانا ہے رضا خدا کے لیے, عبادت کرنی ہے رضا خدا کے لیے, مجلس میں آنا ہے رضا خدا کے لیے, لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے رضا خدا کے لیے, اگر سیاست میں جانا ہے تو رضا خدا کے لیے, کسی کی حمایت کرنی ہے تو رضا خدا کے لیے, کسی کی مخالفت کرنی ہے تو رضا خدا کے لیے. یہ دین, دین ایسے دین کا نام نہیں ہے کہ جو مسجدوں کا دین, لہذا کہا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. آئمہ علیہ السلام نے ہمیں شرک سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا. سید الشہداء اگر بیعت کر لیتے تو شرک کی بنیاد, لیکن توحید کی بنیاد لا الہ الا اللہ, میں صرف اللہ پہ عقیدہ رکھتا ہوں, اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتا, ہر معبود کا انکار کر کے حسین بن سکتا ہے. اگر ایک شخص حسینی بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی سے شرک کو دھو دے. تیسرا مشن انبیاء علیہ السلام تاغوت سے دوری. تاغوت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے اس کلمے کو مختلف جگہوں پہ استعمال کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا یا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ اس وقت فرعون نے طغیان کر لیا, فرعون طاغوت بن گیا. تابوت کے لیے آسان مثال عطا کرتا ہوں آپ اللہ کی خدمت میں. کبھی آپ پانی دیگچے میں ڈال کے آگ پہ رکھیں تو آگ کی خاصیت یہ ہے کہ پانی کو ابال ہوتا ہے, گرم ہوتا ہے, لیکن پانی میں جب زیادہ ابال آتا ہے تو پانی ابل کر اس دیگچے کی حدود سے نکل جاتا ہے. جب یہ دیگچے کی حدود سے نکلتا ہے تو اس کو طغیان کہتے ہیں. یعنی طغیان سے مراد کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی طاقت اپنی حدود سے خارج ہو جائے تو طاغوت بن جائے. جب تک کوئی شخص اپنی حدود میں باقی رہے مومن ہے, مطیع ہے راہ پروردگار کی, جو ہی اپنی حدود سے خارج ہو گیا تو تاغوت بن گیا. عالم ہے, جب تک عالم رہے گا حدود میں باقی رہے گا, یہ ابھی تک ہوتی ہے پروردگار, لیکن جو ہی اپنی حدود سے خارج ہو گیا, اگرچہ سر پر امامہ بھی کیوں نہ ہو, اگرچہ اس کے سر پر رسول خدا کا امامہ بھی کیوں نہ ہو, پھر بھی تاغوت. تاغوت ضروری نہیں ہے کہ ایک عام آدمی ہی ہو, تاغوت کبھی امامے کے نیچے بھی ہوتی, کبھی ابا کبا کے نیچے بھی تعلق رہتا ہے، کبھی ممبر میں بھی تعلق رہتا ہے. یہ جتنے فرقے ابھی تک وجود میں آئے ہیں ان کو عام لوگوں نے وجود نہیں دیا ہے، ان کو امامہ بسر لوگوں نے وجود دیا ہے، ان کو ان لوگوں نے وجود دیا ہے کہ جو نام نہال علماء سید الشہداء کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ سارے عام لوگ نہیں، وہ سارے جاہل نہیں، بلکہ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا. بس ہر فتویٰ دینے والا مدعی نہیں ہوتا، ہر ممبر پہ بیٹھنے والا مدعی نہیں ہوتا، ہر امامہ بسر مدعی نہیں ہوتا. بس اوقات امامہ بسر بھی تابوت بنا. لہٰذا قرآن کریم نے جب تابوت کا تذکرہ کیا ہے تو جیسے لا الہ الا اللہ ہے اسی طرح آیت الکرسی میں، آپ اللہ نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی، آیت الکرسی میں ہم یہ کہتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. وہ جو تاغوت سے کفر اختیار کرتا ہے اور اللہ پہ ایمان لاتا ہے، یعنی پہلے تاغوت کو توڑا جائے پھر اس کے بعد ایمان مکمل ہو سکتا ہے. پہلے کفر سے تاغوت، تاغوت سے کفر اختیار کرنے کے لیے. لہذا کبھی اقبال نے اس کو کچھ اس پہرائے میں کہا، اقبال بھی عجب اسلام آشنا ہے، اقبال وہ ذات ہے کہ جو حکیم امت ہے، فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کافروں کے ہم ہیں کافر، کافر خدا ہمارا. کبھی جب کسی نے سنا تو ان کا بھائی اقبال ہی کیا کہتے ہیں، اللہ کو بھی خدا کافر کہتے ہیں جی، اللہ بھی کافر ہے، کس کا کافر ہے؟ کافروں کا کافر ہے. ہر مومن ایک اعتبار سے کافر ہے، قرآن نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن ہی کہہ رہا ہے میں یکفر بالطاغوت، جو کفر اختیار کرتا ہے طاغوت. یہاں پر کفر سے کیا مراد ہے؟ انکار. ایک انکار انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، ایک انکار انسان کو اسلام میں وارد کر دیتا ہے. بلکہ بعض اوقات تبرع واجب ہے. میں بعض اوقات اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کر وہ کہتے ہیں تبرع نہیں کرنا چاہیے، تو میں ان سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں تبرع نہیں کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ تبرع نہیں کرنا چاہیے، یعنی آپ یہ کہتے ہیں عام تبرع کرنے والوں سے تبرع کرتے ہیں. تو جائے بتا، کوئی کہہ رہے ہم تبرع کرنے والوں سے تبرع کرتے ہیں، تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ تبرع تو آپ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ تبرع کرنے والوں سے تبرع کرتے ہیں، کوئی ہو نہیں سکتا دنیا میں جو تبرع نہ کرے. بھائی ہر شے تبرع کرتے ہیں. آپ کی آنکھوں میں کبھی کوئی تنکا پڑ جائے تو آنکھیں پریشان ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ری ایکشن نکالتی ہیں، یہ ری ایکشن تبرع ہے. آپ کو اگر کبھی کوئی حلق میں ہڈی اٹک جائے تو گلا پریشان ہو جاتا ہے، یہ گلا بھی تبرع کرتا ہے. اور کبھی زیادہ کھا لیا تو ڈائجسٹو سسٹم تبرع کرتا ہے. انسان کی زندگی میں فطرت میں تبرع موجود ہے، بیزاری موجود ہے. انکار تاغوت سے ہمیں ایمان میں وارد کرتا ہے، لیکن قرآن نے جب یہ کہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یہ نہیں کہا ہے وَيُسْلِم بِاللَّهِ، یعنی تاغوت سے انکار حقیقت میں ایمان میں وارد ہونا ہے. اللہ پہ ایمان لانے کی شرط کیا ہے؟ کفر بِالطَّاغُوت. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، عُرْوَةِ الْوُثْقَى اور بطل نسخہ ایک ہینڈل، یہ جو دروازے کا ہینڈل جو ہوتا ہے جب آپ دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں، گزشتہ زمانے میں بڑے بڑے دروازے تھے، بڑے دروازوں کو بند کرنے کے لیے ایک ہینڈل لگایا جاتا تھا جس کے ساتھ دروازے کو بند کیا جاتا تھا. جب تک یہ ہینڈل موجود نہ ہو تو چاہے دروازہ آپ بند کرنا چاہیں تو آپ کے لیے مشکل ہے، دروازہ بند نہیں کر سکتے. کسی چیز کے ساتھ بھی تبسم کرنے کے لیے ہینڈل کی ضرورت ہے، اس کو ہولڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر قربت النسخہ کے ساتھ کوئی تبسم کرنا چاہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ تابوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لے. تابوت سے انکار کرنا اور اللہ پہ ایمان لانا ہمیں قربت النسخہ کے ساتھ متوسل کر دیتا ہے. قربت النسخہ کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں نحن قربت النسخہ. سلام پڑھنے آتے ہیں کبھی قرآن کریم نے ان کو حق اللہ کہہ کر پکارا ہے، کبھی قربت النسخہ کہہ کر پکارا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے اندر تفرقہ نہ کرو. اور پھر کہا اگر چاہتے ہو کہ اس قربت النسخہ تک پہنچ سکو، اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی دلیل کیا ہے؟ کہ پہلے تابوت کا انکار کرو پھر اللہ پہ ایمان لاؤ. اس دائرہ قربت النسخہ میں داخل ہونے کے لیے یہ دو شرائط ہیں. لہذا کل یہ عرض کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے دوست تین قسم کے ہیں، وعدہ کیا تھا اس لیے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. تمہارے دوست تین قسم کے ہیں اور تمہارے دشمن بھی تین قسم کے ہیں. دوست کون کون سے تھے؟ کل اگر آپ کو یاد ہو دوست دوست کا دوست، دشمن کا دشمن، یہ تین کیا ہیں؟ ہمارے دوست. اب آئیے دوستوں دشمنوں کو شمار کرتے ہیں. فرمایا عدو وکا، ایک تو تمہارا دشمن ہے، صدیق و عدو وکا. دشمن کا جو دوست بن جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے. دشمن کا دوست دوست نہیں ہو سکتا ہے. جو دشمن کے ساتھ جا کر ٹھہر جائے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے. جو دشمنوں کے ساتھ جا کر پیمان باندھ دے، عہد باندھ دے، وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے. جو دشمنوں کی آغوش میں چلا جائے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے. جو پیغمبر کے روزے پہ بوسہ دینا تو بھی غلط سمجھتا ہو لیکن دوسروں کے ہاتھوں پہ بوسہ دے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا دوست دشمن کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. جو اسرائیل کو سپورٹ کرے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے. جو دنیا کی ان طاقتوں کا کہ جو اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہیں ان کے ساتھ دوستی اور بھائی چارے کا دم بھرے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہو سکتا ہے. صدیق و عدو وکا، تیسرا دشمن، کوئی گیس لگا سکتا ہے؟ تیسرا دشمن فرمایا عدو و صدیق وکا. جو تمہارے دوست کا دشمن بھی بن جائے وہ بھی تمہارا دشمن. بس دشمن تین طرح، ایک تمہارا دشمن، ایک تمہارے دوست کا دشمن ہے، ایک تمہارے دشمن کا دوست ہے. بس معلوم عزیزان گرامی، جب اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ تمہیں کفر اختیار کرنا چاہیے، انکار تعبد کرنا چاہیے، تو جب تک ہم انکار کریں اس وقت تک ہم ایمان کے دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم تابوت کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیں تو قطعاً ہم اسلام کے پیروکار نہیں ہو سکتے. یہی وہ وجہ تھی کہ یہ جملہ جو ابتدا میں نے عرض کیا فرزند رسول خدا کا، کہ ایمان نے فرمایا علم اسلام میں السلام اذ قد بولی مثل هذا، یہ نہیں کہا ہے کہ میرا اس اسلام کو سلام ہو کہ جس پر یزید حاکم ہو جائے. امام حسین نے ہمیشہ اصول دیا ہے، اپنے ہر جملے میں اصول دیا ہے، اس لیے کہ حسین وہ امام نہیں
کہ جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے امام ہو. امام حسین وہ امام ہے جو ہر زمانے کے لوگوں کے لیے امام ہے.
امام ہر زمانے کے لیے امام ہے, گزشتہ زمانوں کے لیے بھی امام ہوتا ہے, آئندہ آنے والوں کے لیے بھی امام. لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ امام سے مراد کیا ہے کہ جو کچھ فقہی احکام سے واقف ہو, شرعی احکام سے واقف ہو اور فتویٰ دے سکتا ہو اس کو امام سمجھ لیا. ہم نے امامت کا جو تصور لیا ہے وہ تصور یہ تصور ہے کہ یہ امام اپنے صرف زمانے کا امام نہیں بلکہ اپنے سے پہلے والوں کا بھی امام ہے, اپنے سے بعد والوں کا بھی امام. لہذا پیغمبر اکرم نے جب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کو بیان کیا, جب آئے مبارکہ کو جس میں قرآن کریم نے حضرت مریم کے متعلق کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین, اے مریم اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے, تجھے پاک و پاکیزہ بنا دیا ہے اور تجھے منتخب کر لیا ہے پوری کائنات عالمین کی خواتین میں. پیغمبر اکرم نے جب اس آیت کو پڑھا تو رسول خدا یہ ارشاد فرماتے ہیں جی مریم نساء العالمین اپنے زمانے کی تمام خواتین کی سردار ضرور ہے, لیکن پھر اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا یا فاطمہ یا بنتی انت سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین, اے میری بیٹی تو بھی سیدت نساء العالمین ہے لیکن تیری خاصیت یہ ہے تو فخر مریم بھی ہے اور قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے فخر بھی ہے. سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین, اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے گزشتہ انبیاء ان کو نبوت ملی رسالت ملی پیغمبر کا اقرار کرنے سے, توجہ سنی گا, جیسے ہر نبی کو نبوت ملی پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے سے, اسی طرح جب ان کو نبوت اور رسالت ملی تو ان کی نبوت اور رسالت مکمل تب ہوتی ہے جب وہ ولایت کا بھی اقرار کریں. معلوم ہوتا ہے حضرت مریم کو سیدت النساء العالمین اس وقت بنایا جا سکتا ہے کہ جب وہ حضرت سیدہ کی ولایت کو قبول کرے کہ یہ ولایت اللہ ہے, سیدت الاولین والآخرین ہے, جب ان کی سعادت ہونے کو قبول کر لے گی تو حضرت مریم فخر نساء العالمین بنے گی, ورنہ حضرت مریم کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے. صلوات پڑھ جانا اللہ انکار ایک عظیم مشن تھا انبیاء علیہ السلام کا. تمام مرسلین اپنے زمانے میں دنیا والوں کو طاغوت سے انکار کا حکم دیتے رہے. حضرت موسیٰ کو جب کہا گیا اذهب الى فرعون, تنہا موسیٰ ہے, جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تو حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اے میرے پروردگار میں اگر چاہوں جا کے فرعون کے مقابلے میں کھڑا ہوں مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے, شرح صدر عطا فرما, میری زبان کو کشادہ کر, میرے سینے کو کشادہ کر تاکہ میں تابوت کے مقابلے میں کھڑا ہو سکوں. اس سے پتہ کیا چلتا ہے, اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تابوت کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے شرح صدر کی ضرورت ہے. ہر فرد تابوت کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. اگر آج کے زمانے میں اس گزشتہ صدی میں خمینی زمان نے تابوت کا مقابلہ کیا ہے تو شرح صدر پایا جاتا ہے. ہر مجتہد کا یہ کام نہیں ہے, ہر فقیہ کا یہ کام نہیں ہے, ہر عالم یہ کام انجام نہیں دے سکتا ہے. کوئی عالم ہو سکتا ہے لیکن تابوت کا مقابلہ کرنا ہر عالم کا کام نہیں ہے. جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہر نبی کا
تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری،
میرے معاملے کو آسان کر دے.
لیکن عزیزان گرامی، آئمہ علیہ السلام کا یہ وہ مقام ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کی ہے بلکہ اللہ نے پیغمبر سے کہہ دیا الم نشرح لک صدرک،
کیا ہم نے تجھے شرع صدر عطا نہیں کر دی ہے؟ معلوم تھا کہ یہاں پر
پہلے سے اللہ نے شرع صدر عطا کی ہے اس بندے پیغمبر اکرم، اور ان کے مقام اور عظمت کا یہ کمال ہے کہ اللہ کی ذات گواہی دیتی ہے ہم نے تجھے شرع صدر عطا کیا، اب ہر طاغوت کا مقابلہ کر سکتے.
اور اگر ایک کو شرع صدر عطا کیا تو پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد. اگر پہلے کو شرع صدر عطا کیا تو آخری کو شرع صدر عطا کیا ہے، اوسط کو بھی شرع صدر عطا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں پروردگار مجھے میرے بھائی کو وصی بنا کے بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ کھڑا ہو. اب ہارون کو وصی بنا کے بھیجا گیا، پھر خدا کی طرف سے وہ نازل ہوا ادھازا الى فرعون. اب دونوں کیا ہیں، موسیٰ بھی ہارون بھی، دونوں اکٹھے چلو تاکہ جا کے فرعون کے مقابلے میں کھڑے. آپ ذرا توجہ تو کریں، اس زمانے کی فرعونیت اتنا بڑا تابوت کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کے دربار میں جانے کے لیے، اس کے دربار میں کھڑا ہونے کے لیے، اس کے دربار میں کلمہ حق کہنے کے لیے، توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو شرک سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے، فرعون کو فرعون کہنے کے لیے کتنے بڑے جگر کی ضرورت تھی کہ یہ دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں نکلتے ہیں. دو افراد ہیں، ان کے ساتھ کوئی لشکر موجود نہیں، ان کے ساتھ کوئی قافلہ موجود نہیں، یہ دونوں لشکر بن گئے، یہ دونوں امت بن گئے، اللہ کی طرف سے ان کو قدرت عطا کی گئی. لیکن عزیزان گرامی، آئیے آپ پیغمبر کے زمانے، پیغمبر ہی کہہ رہے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری نسبت میرے ساتھ وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. جیسے اللہ نے موسیٰ کے لیے وصی بنا کر ہارون کو بھیجا، اسی طرح تجھے میرے لیے وصی بنا کر بھیجا ہے، اب ہر طاغوت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، چاہے خیبر میں مرحب آ جائے تو اے علی تو اس کا مقابلہ کرتا ہوا نظر آئے گا.
نعرہ حیدری
یا علی یا علی یا علی حیدر حیدر.
لیکن عزیزان گرامی، خیبر کے میدان میں مقابلہ کرنا آسان، خندق کو مقابلہ کرنا آسان، بدر میں مقابلہ کرنا آسان تھا کیونکہ فرشتوں کی سطح ساتھ تھی، پیغمبر جیسی ہستی موجود تھی. خود امیر المؤمنین یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی ہمیں کسی پناہ کی ضرورت پڑتی تھی دنیا والے پیغمبر اکرم کی شان اور عظمت کو نہیں سمجھتے، آئیے امیر المؤمنین سے شان اور عظمت کے پیغمبر اکرم کو سنتے ہیں. فرماتے ہیں جب کبھی ہمیں کسی پناہ گاہ کی ضرورت پڑتی تھی تو ہم پیغمبر کی بنا لیتے، کائنات کی شجاعت ترین ہستی فاتح خیبر خندق کی کہتے ہیں ہم پیغمبر کی بنا لیتے. لیکن عزیزوں، بدر میں دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا بھی آسان تھا، لیکن کربلا کی سرجری تنو تنہا جہاں کوئی باقی نہ رہ گیا، ایک طرف سارے اشیاء موجود ہوں، اس میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا مشکل ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ معراج فضیلت فرض کرو کہ جب سارے شہید ہو چکے ہوں، جب سارے جوان اس گولیاں سوٹ چکے ہوں، جب میرے مولا بھی شہید ہو چکے ہوں، زمانے کا امام شہید ہو چکا ہو، ایک بیمار کے ساتھ دربار یزید میں کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا، یہ کمال زینب ہے۔ میں کہتا ہوں اے موسیٰ آئیے ذرا دربار یزید میں آئیے، فرعون کا دربار کہاں اور یزید کا دربار کہاں، فرعون کا دربار کہاں، عمر سعد جیسے کا دربار کہاں، فرعون کے دربار کو بھول جاؤ گے، آپ تو پھر بھی مرد تھے، اللہ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی، آپ کو شرع صدر عطا کیا گیا، آیات الہی نازل ہوئی، جبرائیل نازل ہو کر رہے، لیکن آؤ ذرا رسول زادی کو دیکھو، علی کی بیٹی کو دیکھو، دربار یزید میں کھڑے ہو کر اس طرح سے خطبے پڑھتے ہیں۔ عزادارو آئیے ذرا کربلا کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ میرے مولا دو محرم الحرام کو میدان کربلا میں پہنچے ہیں، اس نئے نواب میں پہنچے ہیں، جس کی زیارت مستحب ہے اس مقام پہ پہنچے۔ عزاداروں جب اس مقام پہ پہنچے تو میرے مولا نے دو کام انجام دیے ہیں، ایک یہاں کے رہنے والوں کو قبیلہ بنی اسد کو اپنے قریب بلایا، بنی اسد سے مخاطب ہو کر کہا بنی اسد یہ زمین کس کی زمین ہے، بنی اسد نے کہا یہ ہماری زمین ہے، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں بنی اسد نے کہا اس زمین کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ خریدنا کیوں چاہتے ہیں؟ میرے مولا نے کہا میں حسین ہوں، میں فرزند رسول خدا ہوں، میں آج ایک ایسا کعبہ بنا کے جانا چاہتا ہوں کہ جو قلوب مؤمنین کا کعبہ ہوگا، میں ایسی کربلا بنا کے جاؤں گا جو میری ملکیت ہوگی، کسی دوسرے کی ملکیت نہیں ہوگی۔ 60,000 درہم کے ساتھ میرے مولا نے کربلا کی سرزمین کو خریدا، لیکن جب زمین کو خرید چکے تو بنی اسد سے مخاطب ہو کر جو جملات دے رہے ہیں وہ آپ عزاداروں کی نظر کرتا ہوں۔ میرے مولا نے بنی اسد سے مخاطب ہو کر کیا کہا؟ میرے مولا کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد شاید اسی مقام پر ہماری شہادت ہو جائے، جب ہم اس دنیا سے اٹھ جائیں اے بنی اسد ہمیں غسل دے دینا، ہمیں کفن دینا، ہماری قبر بنا کے ہمیں قبر کر دینا۔ میری لاکھوں جانے قربان ہو جائیں یہاں بات دے، تیری وصیت کے باوجود تیری لاش کربلا کی سرزمین پہ نہیں پڑی گئی، کوئی تجھے دفن کرنے کے لیے نہ آیا، نہ کسی نے تجھے غسل نہ دیا، وصیت کیا کی ہے؟ صرف آپ کی گریا کے لیے، آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے لیے عرض کرتا ہوں عزاداروں، میرے مولا نے دوسری وصیت یہ کی ہے، اے بنی اسد ہمارے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد جب ہمارے عزادار کربلا میں آئے گا، کربلا کی زیارت کے لیے ضرور جائے گا، کربلا آپ کے بہت زیادہ نزدیک ہے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ کربلا جا سکتے ہیں، لیکن جب کربلا میں وارد ہو تو جان دو اس وقت مہمان حسین چہرتے ہو۔ آج سے 1400 سال پہلے آپ کے مولا نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ کے مولا نے کہتے ہوئے لڑاتے ہیں بھیا سر جب میرے عزادار میرے ماننے والے کربلا میں آ جائے تو انہیں مہمان محبت
ہمیں ان کے آوار انصار میں سفر آتے ماتم حسین